کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 13ویں رات ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 13، بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ زندگی سے مایوسی کو کس طرح سے ختم کیا جائے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
سر، زندگی کی مایوسی سے مراد یہاں کیا ہے؟ یا تو یہ کہ دکھ اتنے، پریشانیاں اتنی ہیں کہ وہ بس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہیں، تو زندگی سے مایوسی، یہ ہے اگر مراد تو یہ، اس میں تو آدمی حالات کا مقابلہ کرے، صبر کرنے کے اپنے فضائل ہیں۔ سر، دنیا میں تکلیف تو ہے نا، دنیا نے، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، مسائل ہی مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ اب کوئی زیادہ مطلب اس کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، کوئی اس کو مطلب ہے کہ ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تکلیف ہے، لوگوں نے دی نا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی، اور نواسا رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں آئی کربلا شریف میں، وہ کس کو آئیں؟ یہ حضرات زندگی سے ذرا مایوس کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ جس حال میں رکھے بندہ خوش رہے۔ نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ ہم مصیبتوں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے دنیا کی دولتیں نعمتیں پا کر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ تو ہمیں مطلب ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ مصیبتیں جو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، تو صبر کرنے والوں کے لیے تو بے حساب جنت میں داخلے کی بشارتیں بھی تو ہیں نا، صبر کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
20 مشغلے، اس سے مراد یہ کہ فارغ وقت میں کوئی کام کیا جاتا ہے خوشی اور شوق سے ریگولر۔ اب بوریت کو کم کرنے کے لیے، کوئی نیا ہنر سیکھنے کے لیے بہت سے کام لوگ کرتے ہیں، کوئی گارڈننگ کرتا ہے، پودے اگاتا ہے، کوئی جانور پال لیتے ہیں، مختلف پرزے جوڑ کر کوئی مشین بنا رہا ہوتا ہے، سکے جمع کرتے ہیں، ڈاک کے ٹکٹ جمع کرتے ہیں، کوکنگ سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اب اس جدید دور میں موبائل فون نے بہت سی چیزوں کو بدل دیا ہے، بہت سی چیزوں کے انداز کو بھی بدل دیا ہے۔ بہرحال، فارغ وقت میں اپنی جاب، کام، کاروبار کے علاوہ کچھ نہ کچھ تو انسان کرتا ہی ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم کون سی ایسی ہابیز، کون سے ایسے مشغلے اختیار کریں جو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیں اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے سرمایہ بن جائیں۔
ماشاءاللہ، کاش یہ ذہن بن جائے کہ جو کام بھی کریں اس میں ہم کو ثواب ملے، اللہ ہم سے راضی ہو، یہ ذہن بن جائے، کوشش کرے تو دنیا کے فوائد تو کہیں نہیں جاتے، ظاہر ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب اب وہ ماں باپ سے بھی بچھڑ گیا، بال بچوں سے بھی بچھڑ گیا، ایسا تو نہیں ہے. بلکہ جو سکون قلب اللہ کی یاد میں ملتا ہے وہ کہیں ملتا بھی نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو اتنا اطمینان دل کو ملے گا، سکون ملے گا. تو یہ دولت زیادہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل رشک ہے، بلکہ اتنا قابل رشک نہیں ہے. یہ دولت مند کو پوچھیں جو واقعی نہیں کہ یہ جو ہم نے پلاٹ لیا نا فیضان مدینہ کا، یہ اس وقت آج سے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 2.25 کروڑ کا ہم نے یہ لیا پلاٹ. اب جو ان کے مالکان میں سے ایک شاید وہ بھی شیئر ہوگا ان کا، اللہ بہتر جانے، سامنے تو وہی آئے تھے جو صاحب تھے، وہ ویل چیئر پر آتے تھے، معذور تھے. تو میں نے ایک بار ان سے کہا کہ آپ کو یوں نہیں لگتا کہ یہ میرا پلاٹ اور یہ میری دولت میرے پاس بھلے نہ ہو لیکن میں مطلب اپنے پاؤں پر چلتا پھرتا ہوتا. کہا ایسا ہی ہے، یعنی کہ میرے کو جو یاد ہے ورز کیا کہ اس نے اس کو تسلیم کیا. تو اب آپ بتائیے کہ دنیا کی دولت، دنیا کا مال، یہ دنیا کی آسائشیں، اور ایک طرف اللہ پاک نے جو ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، چلنے کی نعمت، ہاتھ پاؤں کی نعمت، آنکھوں کی نعمت. تو نابینا کو پوچھو کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک طرف اس کے مطلب سمجھو کہ کروڑوں روپے رکھو اور ایک طرح اس کو بولو کہ یا تو یہ 10 کروڑ روپے آپ قبول فرما لیں یا یہ کہ آپ کو آنکھ کی روشنی دے دی جائے. تو اندر سلے وہ کہیں گے میری آنکھ روشن ہو جائے، پیسے کیا کروں گا، اس کو دیکھ بھی نہیں سکوں گا. یوں مطلب اللہ پاک نے ہم کو اربوں کھربوں پتی جیسے بنایا ہے اپنی جان میں. ہماری جان اتنی قیمتی اللہ نے بنائی ہے کہ قیمتی بھی کہنے کو انمول ہے، خرید ہی نہیں سکا. اب اس لیے مطلب اللہ نے جو دیا اس پر بندہ شکر کرے اور اپنی زندگی شکر کے ساتھ گزارے کہ جتنا ہم اللہ کی یاد کریں شکرانے میں، جتنی عبادت کریں وہ کم ہے. ہر سانس اندر جانا نعمت، باہر نکلنا نعمت، ہر سانس میں 2 شکر کے مواقع ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ زندگی گزارنے کے لیے اگر اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہم زندگی گزاریں گے نا تو آٹومیٹک ہماری دنیا جو ہے نا وہ درستی ہوگی. جیسے تجارت، دکانداری ہے نا، دکانداری آدمی کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے پیسے آئے. یہ 2 دکانیں ہیں، ایک بندہ ہے کہ وہ تھوڑا ملاوٹ والا مال بھی چلا لیتا ہے، تھوڑا دھوکا بھی دے دیتا ہے، مہنگا بھی بیچتا ہے. ایک جو ہے وہ دوسرا دکاندار وہ دھوکا نہیں دیتا، ملاوٹ والا مال دھوکے سے نہیں بیچتا، بتا دیتا کہ اس میں بھائی ملاوٹ ہے اور دام بھی واجبی رکھتا ہے. یہ بتائیے کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا دل میں کس کی عزت ہوگی. انڈرسٹوڈ ہے کہ جو سستا دے رہا ہے قدرے کچھ سستا دے رہا ہے، ملاوٹ والا مال نہیں بیچتا، دھوکا نہیں دیتا، ملاوٹ بتا دیتا ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی نہیں کریں گے. جس کے پاس بھلے بڑی دکان ہے، بہت اشتہار ہے مال کا، اس کی عزت نہیں کریں گے. تو یہ عزت ملنا یہ بھی تو دنیا کا سکون بھی تو ہے نا، اس میں دنیا کی راحت بھی ہے. پھر دنیا میں عزت ملی، 4 آدمی واہ واہ کرنے والے ہو گئے. تو دیکھیں دین پر عمل کرنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے. دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ. جنت میں آقا کے صدقے میں داخل ہو جائیں گے تو فائدہ ہی فائدہ، جہاں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی صدمہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جنت فری ٹینشن، غم، ٹینشن کچھ بھی نہیں، راحتیں راحتیں. جو چاہو، اربوں کھربوں کھربوں پتی ہو، ساری دنیا کا بادشاہ ہو، وہ جو چاہے وہ ہو، اس کو مل جائے، مطلب جو چاہے وہ مل جائے اور ایٹ اے ٹائم مل جائے، یہ امپوسیبل. لیکن جنتی سب سے ادنا جنتی، سب سے سمجھو نچلے درجے کا جنتی بھی اگر کسی چیز کی خواہش کرے گا کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے تو تیار ڈش اس کے سامنے موجود ہوگی، جبکہ اربوں کھربوں پتی دنیا کا بادشاہ بھی خواہش کرے گا تو پکانے میں کچھ دیر لگے گی، فاسٹ فوڈ بھی کچھ تو منٹ لے گا پیٹ منہ تک جانے کے لیے، لیکن جنتی خواہش کرے گا کہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے، ہاں منہ میں پانی آ رہا ہے اس کے، کہ یہ کھانے کو مل جاتا تو ڈش، اگر بنا ہوا چاہتا ہے تو بنا ہوا، قورمہ چاہتا ہے تو قورمہ، بریانی چاہتا تو بریانی اس کے بن کے پہنچ جائیے، یعنی یہ میں نے بریانی اور قورمے کے الفاظ نہیں ہے، لیکن جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، مراد یہ اللہ پاک نے یعنی جنتی کو یہ بھی نعمت دی ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کی جو جنتیوں کو حاصل ہوگی، جو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دنیا کا سارا سونا سارا گولڈ سارے ہیرے جواہرات جیمز سب مطلب لگا دے، ناممکن امپوسیبل اللہ کا دیدار جاگتے ہوئے کسی کو ہو ہی نہیں سکتا سوائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اپنی اللہ کا دیدار کیا، اور کسی کے لیے نہیں ہے، نبیوں کے لیے بھی نہیں، خواب میں ہے لیکن جاگتے میں نہیں ہے، قیامت میں ہم سب کو انشاءاللہ آقا کے صدقے میں دیدار ہوگا، تو دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ کہ وہ لائن ڈالیں کہ جو جنت میں پہنچا دے، کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے پھر اللہ کی رحمت سے، انشاءاللہ دنیا میں بھی خوشیاں ہوں گی آخرت میں خوشیاں ہوں گی، تو زندگی اس طرح گزارنی ہے، نیک اعمال کا ایک مطلب آپ کو ٹائم ٹیبل بھی دعوت اسلامی نے دیا ہوا ہے، عام عیسائی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، عیسائی بہنوں کے لیے 63 ہیں، پھر طلبہ کرام کے 92 ہیں، اس طرح فرق کر کے کسی کے کچھ قیدیوں کے بھی ہیں، ڈیف جو صاحب ہے تو ہمارے خصوصی ڈیف ہیں یا جو بلائنڈ ہیں ان کے لیے بھی، تو یہ سب کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے، طالبات کے لیے نیک اعمال الگ 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 تعداد میں دیے گئے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارے انشاءاللہ آپ کو دنیا کا بھی سکھ آخرت کا بھی سکھ انشاءاللہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ نیکیاں کرنے کا جو جذبہ ملتا ہے، تو ابھی جیسے مشغلے کی بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب کسی ادارے کے بڑے تھے، فیضان مدینہ آئے تھے ہمارے اسلامی بھائی لے کر، تو وزٹ کیا انہوں نے پورا، تو جب کچھ اس ذمہ داران کے ساتھ وہ بیٹھے تھے تو کچھ اس طرح کا اظہار تھا کہ یار آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے بھی اپنے ادارے میں 40-45 سال دیے ہیں، اسی ادارے کو بڑھانے کا ہی ہم نے کام کیا، لیکن آپ لوگوں کا جو کام دیکھ کر اس میں ثواب کتنا ہے، تو اب دعوت اسلامی میں بھی ہوتا ہے بابا کہ جو آؤٹنگ کرنے کا ذہن جس کا ہوتا ہے ادھر ادھر جانے کا گھومنے پھرنے کا، تو اسی اور بھی جو باتیں ہوئی ہیں، تو اگر نیکی کی دعوت دینے کا ایسا جذبہ ہو جائے کہ میں گاؤں گاؤں جاؤں اور نیکی کی دعوت دوں، نماز سکھاؤں، سنتیں سکھاؤں، تو بعض ایسے اسلامیوں کا جذبہ جب بڑھتا ہے تو ان کے پورے علاقے میں اس کی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے،
برابر، اور دل بھی لگ جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، بس اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، دل لگتا ہے اور دنیا کا سکون بھی ملتا ہے
الحمدللہ،
تو جو مبلغ ان کام کر رہے ہیں برسوں سے دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر ہے، اور آپ لوگوں کو جمع کر کے یہاں جمع بھی تو انہیں کیا نا، اسلامی بھائیوں نے ترغیب دلا کر کسی طرح بھیج کر آپ کو یہاں بٹھایا ہے، تو ان کو کچھ ایسا سکون ملتا ہوگا نا دین دنیا کا جس سے انہوں نے یہ کیا، تو یہ کام ایسا آخرت کے کام آنے والے جو کام ہے اس کا نو سائڈ افیکٹ نہیں ہے، اگر شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، پلس ہی پلس ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو سنا ہے میت بھاری ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
اب اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانے، صحیح کوئی روایت تو پڑھنا یاد نہیں، اعلی حضرت کا شعر مجھے یاد ہے، ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول، للہ میری ناش کرے جان چمن پھول. یعنی اعلیٰ حضرت عاجزی کے طور پہ فرما رہے کہ میرے گناہوں کے بوجھ، یعنی میرا جب جنازہ اٹھے تو میرے گناہوں کے بوجھ سے میرے جنازے کو اٹھانے والے عزیزوں کے کندھے جو ہیں وہ بوجھل نہ ہو، ان کو زیادہ وزن نہ اٹھانا پڑے. للہ میری ناش، ناش یہ لاش کو فارسی میں ناش بولتے ہیں، تو خدا کے لیے یا رسول اللہ میری لاش کو پھول کی طرح ہلکی کر دیجئے. اس سے تو اشارہ ملتا ہے، لیکن اب یہ کہ کسی کا جو آپ کو لگے کہ یار بہت ہیوی ہے، اس پر بدگمانی یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے ہم کو یہ ذہن ہوا کہ یار میں کمزور ہو گیا ہوں، میں اٹھا نہیں پا رہا، مجھے بوجھ زیادہ لگ رہا ہے، کہ جو طاقتور ہوگا اس کو کم لگے گا، کمزور ہوگا اس کو بوجھ تو جنازے کا زیادہ لگے گا نا. جیسے میں خود جنازے کا کبھی کبھی کندھا دینے کا خاص خاص موقع پر موقع ملا ہے تو میں نہیں اٹھا پاتا، جس طرح یوں پہلے اٹھا لیتے تھے اب نہیں اٹھا سکتا. تو اس طرح بھائی ہوتے ہیں وہ بھی بغیر بولے بیچارے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرا یوں کندھا بعض ہوگا تو کندھا بالکل خالی ہوتا ہے، ڈنڈا رہتا ہی نہیں ہے، میں بولتا ہوں یار اب کندھا تو لگنے دو اس کو، میں اٹھانا تو پایا جائے اس میں. تو یوں مطلب یہ کہ اب اگر یہ چھوڑ دیں ہٹ جائے تو یہ چوتھا پایا شاید میں نہ سنبھال سکوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. تو اب میں چونکہ نہیں سنبھال پا رہا اس کا مطلب یہ بولوں کہ یہ گناہگار ہے، اس کی لاش اتنی وزن دار ہے کہ میں اٹھا نہیں سکتا، میری کمزوری ہے نا. تو اس لیے وہ کوئی بدگمانی کسی پر نہ کرے کہ اس کی لاش بھاری ہے گناہگار ہے، بلکہ اپنی کمزوری سمجھے. اب بعض اوقات یہ کہ آدمی دبلا پتلا اس کا بھی جنازہ ہوتا ہے، پھر ہیلتھی جو ہوتے ہیں، یعنی اب ہیلتھی بولتے ہیں صحت مند بھی بولتے ہیں، حالانکہ ہے الٹ معاملہ، ہیلتھی نہیں ہوتے ہو صحت مند بھی نہیں ہوتے، کہ وزن زیادہ ہونا جو لمٹ ہے اس سے زیادہ، تو یہ تو بیماری ہے خود. تو یہ وزن دار ہوتے ہیں تو ان کو اٹھانا اور چھوٹے کو کمزور کو اٹھانا، بچے کو اٹھانا تو بڑے کو اٹھانا، فرق تو پڑے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاشر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ الرجی ہو گئی ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں.
اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اس کے مختلف روحانی علاج کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ وہ یا سلام و 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، دم پانی پر دم کر کے پیا کریں، اور اس کا جسمانی علاج یا طبی علاج یہ کہ جس چیز سے الرجی ہوتی ہے اس سے بچے. کریلے کے جوس میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ بعض چیزیں جس سے مجھے الرجی ہوتی تھی نا، اب نوٹ کیا کہ یا تو نہیں ہوتی یا دورانیہ بڑھ گیا، کم ہوتی ہے. ویسے کریلے کا جوس تندرست آدمی پی سکتا ہے، اس کا سائڈ افیکٹ تو کوئی بظاہر تو نظر نہیں آ رہا. پہلے مجھے آئے دن نزلہ لگتا تھا، کریلے کے جوس کے بعد مجھے بہت ہی الحمدللہ طویل دورانیہ نزلے کا مل رہا ہے، ورنہ رمضان میں تو بندھا ہوا تھا نزلہ. اچھا لیکن اب ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائے، تو چند ماہ سے مجھے ہوا نہیں ہے، یا پہلے ہوتا تھا تو دیر تک چلتا تھا، اب یہ کہ ایک آدھ دن میں نپٹ، دو دن میں نپٹ جاتا ہے، اور وہ شدت تو کبھی کبھار ہو سکتا ہے شدت بھی ہو جائے، لیکن یہ کہ میں نے اس کے فائدے محسوس کیے ہیں. پہلے کھجور نہیں کھا سکتا تھا میں، اب کھجور دو تین دانے کھا لیتا ہوں، زیادہ کھاتا ہوں تو پھر منہ میں چھالا کہیں زخم، یہ بھی تجربہ ہو گیا تو اس لیے ڈر رہ کے بچ بچ کے کھاتا ہوں میں. اللہ کی نعمت ہے لیکن مجھے میرے نصیب موفق نہیں ہے، لیکن اب کھا لیتا ہوں. آم نہیں کھا سکتا تھا میں، آم چھوڑے ہوئے تھے میں نے. اور اس کے بعد جب سے سبزیوں کے ذریعے کچھ سبزیاں بھی کافی استعمال کی، اب بھی ہے رمضان شریف میں تھوڑا ہاتھ اس کو رکا ہے میں نے، کم استعمال کروں کہ پیشاب پھر بیٹھنے نہیں دیتا بعض وقت، تو اس لیے وہ سبزی کم پیشاب بھی کم لگتا ہے، اس میں بہتر رہتا ہے. پانی بھی زیادہ پینا پڑتا ہے مجھے، تو اب یہ پیالے رات کے آج کل ہیں میرے چار، اب چار پیالے تو یہ دو گلاس کا ایک پیالہ ہوگا میرا خیال ہے، تو یہ آٹھ گلاس میں ایک دم پیوں گا. تھوڑے تھوڑے وقفے سے تو پیشاب پانی نکلے گا تو نہیں جائے گا کہاں. پھر اس کے علاوہ کچھ رات میں دو بار تو وہ میں پیتا ہوں اپنے کاوہ، یہ ہے مطلب مختلف چیزوں کا، اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا، یہ بدمزہ بھی خاص نہیں ہوتا. تو ان کو یاد آ گیا یہ شاید، تو میں پیتا ہوں گیا، ابھی میرا ٹائم ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بار 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 چائے پیتا ہے، آتے ہوئے چائے پیتی میں نے، ابھی ابھی کاوہ پیوں گا انشاءاللہ. سحری کے بعد چائے نہیں پیتا، کاوا پیتا ہوں، وہی یہ بھول جاتا ہوں یار، چھوٹی الائچی، سونف اور کیا بھائی آپ بھی تو پیتے ہو یار،
زیرا،
زیرا وہی ہے. اس کو دو کپ پانی ڈال کر اس کو ایک کپ اتنا ابالے کہ ایک کپ ریجر اس کو چھان کے پی لے. اب یہ مقدار دو دو چمچ، ایک ایک چمچ، دو دو چمچ نا، دو یا ایک چمچ سونف، تین الائچی چھوٹی والی سفید الائچی اس کو بولتے، اور ایک یا دو چمچ وہ زیرا. یہ اتنا اتنا بس ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن ٹیسٹ بھی اتنا نہیں ہوتا، چلے مطلب عادت پڑ جائے تو کرے لے گا جوس بھی چلے، چل رہا ہے آزمائش ہوتی ہے نا، اب پی رہے نا، شروع میں آزمائش ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ وہ ترکیب بن جاتی ہے. تو میری ترکیب الحمدللہ بن گئی ہے، پی لیتا ہوں مغرب کے بعد جا کر خالی پیٹ، اس کو خالی پیٹ میں پینا ہوتا ہے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، خالی پیٹ مغرب میں پی کر پھر رمضان ہلکا رخ کرتا ہوں. میں پہلے تو سنتیں وغیرہ پڑھ لیتا ہوں، منہ میں پھر ورنہ وہ ٹیسٹ اس کا نماز میں مزہ نہیں آئے گا. میں ایک کھجور کھا لوں تو پھر یہ کہ ٹیسٹ بحال ہو جاتا ہے منہ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، رسمیں، رواج، طور طریقے، تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت، لوگ بہت سارے کام ان باتوں کو بیس بنا کر کر رہے ہوتے ہیں. ہماری برادری ہے لہذا یہ تو کرنا پڑے گا، ہمارے خاندان کی رسم ہے لہذا نبھانی تو پڑے گی، ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے کرنا تو پڑے گا، جیسا بھی ہے اب چلانا تو پڑے گا. پیارے میر آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ رسم، رواج، طور طریقے، تہذیب، تمدن، کلچر اور ثقافت کے نام پر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟
اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہونا چاہیے تو اس میں تو ہر وہ کام آ جاتا ہے جس کو اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمایا، شریعت نے منع نہیں کیا. اور جو معیوب بھی نہ ہو، ان دا ناس بھی مطلب وہ عیب نہ ہو، لوگوں کے نزدیک بھی عیب نہ ہو. مثلا یہ عام طور پہ یہ رواج رسم تو یہ شادیوں میں اور منگنیوں میں اور اس میں ہوتے ہیں، اس میں کئی ایسے رسم و رواج ہیں جن کا قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ صراحتاً ثبوت نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ لوگوں میں رائج ہوتے ہیں. تو ہر وہ رسم اور وہ رواج کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے، اور بعضوں کا تو یہ الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ خاندانوں میں یہ رواج وہ شادیوں کا اور یہ حصہ ہوتے ہیں. تو اب ان کو اگر کوئی جدا کرے گا تو لوگوں میں نفرت بڑھے گی، آپس میں جھگڑے ہوں گے، گناہوں کے دروازے کھلیں گے، اور شریعت نے منع بھی نہیں کیا تو اس پہ ضد نہ کی جائے، بلکہ وہ رسم و رواج جو بے ضرر ہوتے ہیں، شرن بھی درست ہوتے ہیں، تو ان کو اپنانا چاہیے کہ لوگوں کے طور طریقوں سے جدا ہونا، یہ بھی اعلی حضرت نے اس کے ہے فتح رضویہ میں جزیات کہ لوگوں کے طور طریقوں سے جدا نہ ہو، ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، ہاں جہاں شریعت نے اس پہ بریکر لگایا وہاں رک جائے، باقی آگے بڑھتا چلا جائے، ورنہ تو یہ کہ زندگی دشوار ہو جائے گی. ایسے بہت سارے کام ہیں جو قرآن و حدیث میں کھلے لفظوں میں ہمیں بیان اس کا نہیں ملے گا، لیکن وہ اصول موجود ہے نا کہ جس جو چیز اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمائی، شریعت نے جس کا منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی جائے اور اس کو جب نکالنے کے لیے کوشش کریں اور آنکھوں سے پانی نکل آئے تو کیا وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے اور کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
وضو اس پانی سے ٹوٹتا ہے جو مرض کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے. اب یہ تو مطلب پیاز کاٹو تو آنسو ہی آنسو ہیں، پیاز کاٹا تو وضو ٹوٹا تو یہ کیسے ہوئے گا؟ یوں کچھ اچرا کچرا چلا گیا آنکھوں میں تو اس سے پانی تو نکلے گا. یہ پانی نکلنے میں اللہ پاک نے یہ کرم ہے، اس کا حکمت ہے کہ کچرے کو بعض اوقات بہا کر لے آتا ہے یہ پانی، اور پھر بھی کچرا نہ نکلے یا بعض اوقات کیڑی چلی جاتی آنکھوں میں، اس کا آسان ٹوٹکا بولتے ہیں اس کو عام طور پہ، ایک علاج ہے آسان سا کہ جو تخم لنگا شربت میں جو ڈالتے ہیں کالا کالا جو ہوتا ہے تو پھول کر رہی خوبصورت موتی موتی بن جاتے ہیں، تو یہ موتی بنا کر نہیں ہے وہ کالے کالے، یہ دو چار آنکھوں میں چند ڈال لیں یہ پھولیں گے کیا، کچرا ہوگا تو اس پہ چپک جائے گا، کیڑی ہوگی مری ہوئی اس پہ چپک جائے گی یہ باہر آ جائے گا. تو یوں یہ آپ کے مطلب گھر میں علاج دوا ڈاکٹر سب موجود ہے، اس طرح کام چلایا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بغیر صورت ملائے رکوع میں چلے گئے تو اس صورت میں اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سہو کریں گے یا واپس قیام میں جائیں گے؟ برائے کرم اس سوال سے شرعی رہنمائی فرما دیں.
فرض کی تیسری رکوع چوتھی رکعت میں تو قراءت فرض ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ جو نمازیں اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کوئی بھی یا تین آیتیں چھوٹی، تو یہ کہ اس صورت میں رکوع کیا ہے تو لوٹ کر آ جائیں اور قراءت یہ بھی سورت وغیرہ ملا لیں سورہ فاتحہ کے ساتھ. سورہ فاتحہ تو ہو گئی تھی، اب سورت پڑھ لیں، دوبارہ رکوع کریں اور سجدہ سہو کریں آخر میں.
نماز اشراق کس ٹائم پڑھی جاتی ہے اور کیا فوائد ہیں تو یہ پلیز بتا دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی. اور دعا میں یاد کیجیے گا
دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، دو رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا. نمبر دو، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلے میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے یعنی اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. حدیث پاک کے اس حصے اپنے مصلے میں بیٹھا رہے کی وضاحت کرتے حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر یا غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہے. نہیں صرف خیر ہی بولے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی فجر و اشراق کے درمیان خیر یعنی بھلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ملتا ہے۔ تو اب یہ کہ اگر اٹھ گیا فجر کے فرض پڑھ کے چلا پھرا تب بھی حرج نہیں ہے، بس یہ کہ جو بھی کیا اس نے وہ اچھی بات کی، بھلائی کی بات کی، ثواب والی بات کے، اس پر ثواب ملے۔ یہ علم دین سیکھنے سکھانے میں مشہور ہوا، درس دینے لگا، بیان کیا، تفسیر جیسے تفسیر صراط الجنان کا حلقہ یا وہ دعا وغیرہ پڑھتے ہیں یا بیان ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اشراق پڑھ کے، مطلب اشراق پڑھ لے جب ٹائم ہو گیا، تو یہ اس کے لیے ثوابات اپنے سنیں کہ حج و عمرہ، پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا دو رکعتیں پڑھنے والے کو۔ کیا شان ہے اللہ پاک کی، کیا رحمت ہے اس کی، ہم لوگ ہیں کہ لالچ میں آتے ہی نہیں ہے۔ اللہ وہ توفیق دے ہم سب کو کہ سارا سال اشراق نہ چھوٹے، اللہ کرے۔ اسی طرح چاش، اس کے بعد چاش کا ٹائم ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد سے لے کر زحوہ کبریٰ تک نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ تو نماز اشراق کے بعد وہی نماز چاش کا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن بہتر جو ہے نا وہ وقت کہ سورج تھوڑا گرم ہو جائے، سورج گرم ہو جائے اس وقت پڑھے، لیکن زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، سورج پورے سر پر آئے اس سے پہلے پہلے چاشت بھی پڑھ لے۔ اچھا، اس سورج کب آیا سر پہ، تو یہ روز دیکھیں گے، دیکھنے میں ہو سکتا ہے سمجھ پڑے نہ بھی پڑے، بادل بھی ہوتے ہیں، سورج چھپ بھی جاتا ہے، بعض اوقات ایسے بھی سیزن آتے ہیں نا۔ تو اس کا سارے ٹائمنگ دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم کی اپلیکیشن جو ہے اس میں مل جائیں گے آپ کو۔ اب نماز چاشت کا یہ 278 پر ہے، اس کے لیے صلاۃ و تسبیح کا بیان، صلاۃ و تسبیح کا طریقہ، تو یہ مدنی پنچسورہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ استخارہ اس کے بعد آ رہا ہے کہ استخارہ کرنے کا طریقہ وغیرہ، صلاۃ الاوابین بھی اس میں ہے کہ اس کی فضیلت، مغرب کے 3 فرضوں کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھنی ہیں 2 سنتوں سمیت، تحیت الوضو، صلاۃ الاسرار، نماز غوثیہ جس کو بولتے ہیں اس کا طریقہ، صلاۃ الحاجات، یوں مطلب اور بھی بہت ساری سینکڑوں دعائیں، اور مطلب خزانہ خزانہ مدنی پنچسورہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اب دعوت اسلامی کے تقریباً گھروں میں میرے خیال میں ہوگا بھی ہے، اب خالی رکھنے کے بجائے اگر اس کو ہاں کھول کے دیکھیں بھی نا، پڑھیں بھی، تو اب انشاءاللہ پڑھیں۔ جیسے میں چلاتا گیا تو آتی گئی، تو یوں جیسے کہ بولتا جاؤں میں، نہیں ہے گھروں میں جس کے، تو وہ ضرور اس کو اپنائیں۔
یا سیدی، کریلے کے جوس بنانے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ۔
کیا بات ہے، دیکھنے میں کہتا ہے منہ میں پانی آ جائے، بچے تو اس پہ لپکیں گے، پھر چکھاؤ تو پھر منہ بگاڑے،
چکھاؤ تو واقعی پانی کی ضرورت پڑتی ہو، پھر دل کہتا ہے منہ میں کچھ میٹھا پانی آ جاوے۔
ہمارے خاندان کے بچے کو کل میں نے دکھایا تو تھوڑا سا پیا اس نے، پھر جو بھی منہ تھا اس کا ویڈیو نہیں بنائی میں نے، تو پھر دوسرے دن آیا بھاگ گیا، جلدی اس کو یاد آ گیا شاید۔ تو یہ کہ دیکھنے میں تو بڑا ہے نا کہ آدمی کشش کھاتا ہے، تو اس کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، میں نے کبھی بنایا نہیں ہے، میں نے کبھی چاول بھی نہیں ابالے، خالی طریقہ بتاتا رہتا ہوں۔ تو اس کو مطلب کاٹ کے، جس طرح فروٹ کو کاٹ کے پیس کرتے ہیں، اس کو اور تھوڑا پانی ڈال کر وہ جوسر میں ڈال گئے، اس کو جوس نکال لیں، جوس اس کا تیار ہے۔ اور کیا، اب میں نے وہ کہا تھا وہ چاہیں تو آپ اس کو چھان لیں تو کچھ کڑواہٹ میں کمی آ جائے گی، لیکن بہت سارا فائدے والا مواد جو ہے وہ اس سے ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر بغیر چھانے پی سکتے ہیں تو سونے پہ سہاگا، جس طرح آپ کو مناسب لگے۔ اپا یہ کچا کچا اس کو جوس نکلتا ہے، ابال کے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر اہل سنت محترم سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو سرکاری نوکریوں سے وابستہ لوگ ہیں ہمارے اندر ایک چیز موجود یہ ہے کہ ہم دین پہ بھی چلنا چاہتے ہیں اور جو ہماری پیشہ ورانہ سروسز ہیں وہ بھی ہم لوگ دینا چاہتے ہیں. ان پیشہ ورانہ سروسز کے دوران ظہر کا اور بعض اوقات عصر کا وقت بھی ہمارا نوکری کے اندر گزر جاتا ہے. ان صورتحال کے اندر ایک رویہ ہمارا یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنی نوکری سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور مساجد جو دور کی مساجد ہمیں ملتی ہیں جہاں پر ہمیں اپنی روحانی سکون کا ماحول ملتا ہے ہم ان کا رخ کرتے ہیں, وہاں آنے جانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے, اور ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں جا کے مکمل نمازیں نوافل کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ پھر خشوع وضو کے ساتھ اور پھر اس کے علاوہ نوافل کا بھی پورا اہتمام کرتے ہیں. تو یوں گویا کہ نوکری سے اٹھ کر ہم جب جاتے ہیں تو کبھی ایک گھنٹہ کبھی ڈیڑھ گھنٹہ کبھی دو گھنٹہ وہ صرف ہوتا ہے کہ جو اس کے پیسے ہم اپنی نوکری سے اپنے آجر سے لے رہے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ روزی اگر حلال نہ ہو رہی ہو اور وہ روزی کا ٹائم نوکری کا وقت جس کا ہم معاوضہ لے رہے ہوں وہ ہم عبادات میں گزار رہے ہیں تو کیا ایسی عبادات کے اندر یہ وقت جو ہم نے گزارا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا شرف حاصل کر پائے گا, یا روزی حلال نہیں کی ہم لوگوں نے وہ وقت ہم نے روزی پہ صرف کرنے کے بجائے سائلین جو ہمارے دفاتر کے اندر آتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے مشکلات میں گھرے ہوئے جو لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے مسائل ہم نے حل کرنے ہوتے ہیں ان کے مسائل ہم نے حل نہ کیے ہوں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہم عبادات کے اتنے بڑے اہتمام کی طرف نکل پڑتے ہیں اس سے ہم گناہگار ہو رہے ہوں اپنی روزی کو حرام کر کے بجائے کہ اس کو ہم وہاں زیادہ وقت دیتے ہیں صرف ایک وقت کی جو نماز ہے فرض نماز پڑھ کے یا سنت سے موقع ادا کر کے ہم لوگ واپس پلٹ جائیں اور وقت بچائیں تاکہ اس وقت کو ہم جو ہماری نوکری ہے اس کے حوالے سے خسر کریں. تو ان دونوں میں سے کیا چیز بہتر رہے گی, آپ کی رہنمائی چاہیے.
یہ کہ فرض سنت موقع یا وتر کا تو عام طور پر ڈیوٹی میں پھر بھی اگر آ گیا تو یہ نمازیں تو ڈیوٹی کے دوران پڑھیں گے مسجد میں جا کر جو قریب ترین مسجد ہے اس میں پڑھیں گے, اور اس کے علاوہ نوافل یا دیگر عبادات عرف سے ہٹ کر مطلب ہے کہ اس کو طویل کرنا فرضوں کو بھی اس کی تو اجازت نہیں ملے گی کیونکہ وہ آپ اب ہیں بھی گورنمنٹ کے ملازم تو اس میں تو کوئی اجازت نا اجازت کی کوئی صورت ہے نہیں نا, نا اجازت ہی ہے اجازت تو ہے ہی نہیں منع ہی ہے. تو اب جتنا وقت عرف سے ہٹ کر اس میں اس نے لگایا تو اتنا اس کو کٹوتی کروانی پڑے گی, اور اگر پرائیویٹ ادارہ ہے تو اگر اصل مالک سیٹ ہے جیسے اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ نفلیں بھی پڑھ لو اور بھی کچھ تلاوت تھوڑی بہت کرنی ہے تو بھلے کر لو آپ, آپ کو ہم ایک گھنٹے کا وقت دیتے ہیں نماز پڑھو تو وہ جائز ہو جائے گا تنخواہ نہیں کٹے گی. لیکن گورنمنٹ میں یہ خیال زیادہ رکھنا ہوگا, اور پرائیویٹ میں بھی اگر وہ یہ نہیں کہ سیٹ کو پتہ نہیں ہے تو وہ آپ نے دیر کر دی تو پھر وہی قانون یہاں بھی ہوگا کہ اتنی کٹوتی کروانی پڑے گی ورنہ ناجائز ہوگا, جتنی وہ زائد آپ نے رقم اب تک لی ہے وہ بھی لوٹانی پڑے گی اگر کسی نے لی ہے کہ چلو آئندہ خیال رکھوں گا, نہیں آئندہ بھی خیال رکھنا ہے اور جو لے لی واپس بھی دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. امیر السنت سے عرض ہے کہ بعض جیسے ادارے ہوتے ہیں سرکاری ادارے ہوں یا وقفی ادارے ہوں یا پرائیویٹ ہی ہوں, تو جیسے ظہر کی انہوں نے مثال دی تو وقفہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک سے دو کا وقفہ ہے کہ اس میں کھانا کھا لیں نماز ادا کر لیں, تو اس وقفے کے دوران کیا وہ طویل نمازیں نوافل وغیرہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟
اب وہ وقفہ جب ملا ہے اس کا کہ اس میں نماز بھی پڑھنا ہے کھانا بھی کھانا ہے تو ٹھیک ہے, کھانے کو کم وقت دے رہا ہے اور نماز کو زیادہ وقت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے, یا کھانا ہی نہیں کھانا ہے اس کو روزہ رکھا ہوا ہے اس نے ایک گھنٹہ اس کو چھٹی ملی ہوئی ہے تو ایک گھنٹہ اگر وہ نمازوں میں عبادت میں گزارتا ہے تو یہ با اختیار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, یو کے یورپ میں بعض لوگ بلی باندھے ہیں, کیا بلی باندھنا سنت ہے؟
ماشاءاللہ انداز اچھا آنکھیں نیچی کر کے وہ بھی یو کے میں, بلی یو کے میں بھی پالتے ہیں دوسرے ملکوں میں پالتے ہیں, ہمارے پاکستان میں کراچی میں پالتے ہیں بلی, آج کل بلیاں عام ہوتی جا رہی ہے, اس کو سنت تو کیسے کہیں, جائز ہے بلی پالنا جائز ہے سنت نہیں کہہ سکتے اس کو. اب یہ کہ جب بلی پالی یا کوئی بھی جانور پالا جو جس کو پالنا جائز ہے تو اس کو خوب کھلانا پلانا جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق, اور اس کے بارے میں ٹریننگ بھی ہو کہ ایسی چیز نہ کھلایا جائے جس سے بیچاری بیمار پڑ جائے, اور اتنا زیادہ بھی نہ کھلا دیا جائے کہ بیمار پڑ جائے, اتنا کم بھی نہ کھلایا کمزور ہو جائے. اس کی ضرورت کے مطابق اس کو غذا پانی سب ملنا ہوگا. یہ جو بلیاں آتی ہیں نا پالنے کی, خاص کوئی مخصوص پتہ نہیں کیا اس میں ایک عجیب قدرتی ان میں نظام ہے, یہ اپنی مخصوص جگہ پر پیشاب وغیرہ کریں گی, گھر کو خراب نہیں کرتی ہیں. اچھا ان کا کھانے کا فیڈ بھی تیار آتا ہے, یہ عام چھچڑے اور گوشت وغیرہ نہیں کھاتی, یہ مخصوص چیزیں کھاتی ہے. وہ چیز بھی دیکھنے میں خوبصورت ہوتی ہے جو ان کا فیڈ ہوتا ہے نا, کسی نے مجھے بتایا تھا وہ سمجھے کوئی ایسی کوئی ٹیسٹی سویٹ گولی کھٹی میٹھی گولی ہے کچھ ہوگی, اس کا مخصوص فیڈ آتے ہیں تو وہ ایسا خوبصورت ہوتا ہے. میں نے ایک چٹکلا بتا رہا تھا کہ اس طرح بھائی نے بتایا تھا, اس نے سمجھا کہ کوئی کھانے کی چیز کی ہوئی ہے, اپنے منہ میں ڈال لیا پھر پتا چلا. تو یہ ہمارے کھانے کی نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جیسے تیزاب اور یہ چیزیں بھی تو کلرڈ اور مطلب کپڑے دھونے کی, اور یہ کلرڈ خوبصورت بوتلیں آتی ہیں اور شربت ہی لگتا ہے کہ دودھ کا شربت ہے سبز گلابی. بعض بچے بیچارے پی لیتے ہیں نا, پھر مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جائیں, ایسی جگہ رکھی جائیں کہ جہاں بچہ اٹھا نہ سکے. بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں تو ان کو صاحب سمجھاؤ گے تو بھی تھوڑی سمجھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک دکان لگائی ہے اور اس نے یہ نیت کی ہے کہ میری جو بھی کمائی ہوگی میں مسجد میں لگاؤں گا. اب اس کے گھر کی ضروریات اور اس کے اولاد کی ضروریات, اس دکان میں سے اس کا اولاد پر خرچ کرنا, اب دیگر ضروریات کے لیے اس نے اپنا بھی خرچ کرنا ہے, تو اس کا یہ خرچ کرنا اور اس کا یہ نیت کرنا کہاں تک درست ہے, اس کے حوالے میں رہنمائی فرمایا.
اگر ارادہ بدل دیتا ہے کہ میں اپنے بچوں پر خرچ کروں گا تو کوئی حرج نہیں اس میں. نیت اور ہوتی ہے منت اور ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کے بارگاہ میں سوال عرض یہ تھا کہ طالب علم اگر اپنے پڑھائی کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر کوئی ہنر یا کوئی کام کاج کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
کر ہی رہے ہوتے ہیں جن کا بعضوں کو بیچاروں ضرورت ہوتی ہے, اب اس پر تو کوئی پابندی تو ہے نہیں. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر سارا وقت دینی تعلیم پر صرف کرنا چاہیے, احسن یہی ہے, انسب بھی یہی ہے, ورنہ پھر یہ دنیاوی کاروبار اور آمدنی کے اس میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں سے کچھ نہ کچھ مائنس ہو جائے گا, آپ کا علم دین کے مشاغل میں سے کچھ وقت نکالنا پڑے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمارے ذہن میں فضول خیالات آتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں, تب بھی ہمارے ذہن میں فضول خیالات آتے رہتے ہیں, ان کا حل ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
وایاکم. یہ وسوسے آتے ہیں, شیطانی وسوسے, تو خیالات آتے ہیں تو نماز سے آدمی بھٹک جاتا ہے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں الٹے کندھے کی طرف لیفٹ شولڈر کی طرف تین بار تھتکار دے, تھوک نہ اڑے, اور تین بار یہ تھتکار کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں. اور نماز میں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھے, مستحب تو ویسے ادا ہونا چاہیے, تو اس کی خاص اہتمام کریں. جیسے کہ سجدے کے قیام میں کھڑے تو سجدے کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے, یہ مستحب ہے. رکوع کریں تو پشت قدم پر پاؤں کا اوپری حصہ ہے قدم کا، اس پر نظر ہو، سجدے میں ناک پر نظر رکھیں، اتحیہ تو جب پڑھتے اس پر گود میں نظر رکھیں، اس طرح مطلب یہ کہ جہاں جہاں مستحب ہے نظر رکھنا، تو انشاءاللہ یہ نظر رکھیں گے تو اب وسوسے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. تو فیل بھائی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور دعا بھی فرما دیں.
اللہ اللہ، نیند نہ آئے تو ایک تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے، پڑھتا رہے تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی. یہ کس کا عمل ہے؟ اس کا اور بھی کچھ اعمال ہیں اس کے کہ جو کرنے سے نیند آتی ہے. یہ گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ آپ کو مل سکتے ہیں. اور طبی علاج اس کا اگر یعنی حکیم صاحب سے پوچھ کر یہ کرنا ہے، بڑا سا دار چینی کا پیس لینا ہے اور جب بھی چائے پئیں اس میں چائے کی پتی کے ساتھ اس کو پکا لینا ہے، پکا کے پھر چھان کے اس کو چائے پئیں، جب بھی چائے پئیں ایک بار دو بار تین بار، بڑا پیس، چھوٹا ٹکڑی نہیں بڑا ٹکڑا، مگر ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک رحمت کی نظر کرے آپ کو، اس مرض سے شفا دے. واقعی بھی بڑا ٹینشن فل مرض ہے، نیند نہ آنا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اتنا وقت جتنا آپ نارمل لائف میں نیند کرتے ہیں، سپوز کرو آٹھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے اگر پڑھا رہے نا انسان، اس کے بدن کو کچھ کچھ سکون ملتا ہے. اگر یہ پریشانی تو اس کو، کیونکہ اگر اس نیند نہیں آتی اس لیے آدمی ایکٹیو رہے گا، میں یہ کام بھی کروں وہ بھی کام کروں، چلتا ہے پھر تو یہ گیا کام سے، یہ مشکل ہو جائے گی. تو پڑھے پڑھے بدن کو ریسٹ ملتا ہے، یہ کرنا پڑ، ہو سکتا ہے یہ کرتے بھی ہوں گے، ڈاکٹروں نے تو مشورہ دیا بھی ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پیدا ہی کیوں کیا، پیدا کر کے آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ بچے تنگ کرتے رہتے ہیں اپنے والدین کو.
ماں باپ پیدا تھوڑی کرتے ہیں، پیدا تو اللہ کرتا ہے، ماں باپ کے چاہنے سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو تو بیٹی ہو جاتی ہے. کئی بےچارے بے اولاد ہوتے ہیں برسوں تک، وہ چاہتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی، تو پیدا اللہ پاک کرتا ہے. اور اللہ پاک بیٹی دے بیٹا دے نہ دے، ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے. تو کوئی بیٹا اگر ایسا کہتا ہے تو ہم یعنی کہ شاید ان معنوں میں کہ تم ہمارے تم باپ کہاں بن گئے، ہم تمہارے گھر کہاں پیدا ہو گئے، ہو سکتا ہے اس طرح کے، تو نادانی نالائقی اور پرلے درجے کی مطلب ناشکری ہے، یہ غلط کرتے ہیں، سب توبہ کرنی چاہیے ان کو. ماں باپ کا اس طرح ظاہر دل بھی دکھے گا، اور ماں باپ کا دل دکھانا یہ تو جہنم کا شارٹ کٹ ہے، بہت خطرناک ہے. ایسا کسی کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. ماں باپ کا اس میں قصور بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں، مطلب ماں باپ کا کوئی ہے ہی نہیں، مطلب اس میں خواہ مخواہ یہ بعض لوگ اگر کہتے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے، سب کو ہدایت دے. اور یہ کیوں کہتے ہیں ایسا، اس پر ماں باپ بھی غور کریں، کہیں اپنی کوئی ایسی غلطیاں بد اخلاقیاں ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتیاں تو نہیں جس کی وجہ سے یہ بھی پھر کر غصے میں ایسا کہہ رہے ہیں. تو ماں باپ بھی اپنی تھوڑی عادت کو کنٹرول کریں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے تو ان کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، ان کو پیار دینا شروع کر دیں اور اپنا پیار بڑھا دیں گے تو یہ آپ کے شکر گزار ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں میرا بیٹا مانتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تو کبھی کبھی میں نے مشورہ دیا ہے اس کو کہ اب تک آپ نے جس طرح بھی سمجھایا، اب صرف شفقت اور پیار اپنا بڑھا دیں تو انشاءاللہ یہ لائن پہ آ سکتا ہے. اللہ نے چاہا تو کیا نہیں ہو سکتا. تو بعضوں کا سمجھانے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے وہ اولاد مانتی نہیں ہے، رفنیس جو ہے نا ماں باپ میں بھی ہوتا ہے اولاد میں بھی ہوتا ہے. اور تو حکیمانہ انداز ہو، مبلغانہ انداز ہو، انشاءاللہ مانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ گھر میں درس دینے سے جھجک آتی ہے تو یہ جھجک کیسے اتاریں اور گھر میں درس دینے کے کیا فوائد ہیں؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیں.
ماشاء اللہ. جھجک اڑانے کا نسخہ یہ ہے کہ جس کام سے جھجک ہونا وہ کرتا رہے, خود ہی جھجک اڑ جائے گی. بیان کرنے کھڑا ہوتا ہے ٹانگیں کانپتی ہیں, پھر ایسا بیان کرتا ہے کہ لوگ سن کے خوف خدا سے کانپتے ہیں. کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ انداز میں نکھار آتا رہے گا. تو گھر درس میں بھی آپ کرتے رہیں, فوائد تو بے شمار ہیں اس کے کہ گھر میں ایک اللہ رسول کا ذکر ہوگا, رحمت نازل ہوگی, برکتیں اس کی ملیں گی, گھر میں نمازوں کا سلسلہ, گناہوں سے بچنے کا سلسلہ اس طرح مطلب ذہن بنتا چلا جائے گا. اللہ نے چاہ تو گھر میں دینی ماحول بن جائے گا. دینی ماحول ہے تو مزید اس میں اور اضافہ ہوگا, برکتیں ملیں گی اور پختگی آئے گی, استقامت کی صورتیں بڑھیں گی انشاءاللہ. سب کو گھر درس کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں آیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ مولانا اور ولی میں کیا فرق ہے.
مولانا تو عام طور پہ ہمارے یہاں داڑھی والے کو کہتے ہیں, ادھوری داڑھی والے کو بھی کہہ دیتے ہیں, یا جو مذہبی ہوتا ہے جس کا ذہن یا نمازی, اس کو بھی مولانا بول دیتے ہیں. مولانا کے لفظی معنی ہمارے مولا, مولا علی بولو تو بس وسوسے آتے ہیں. ان کو ہم اسی طرح تو سمجھاتے ہیں, یار ہر فرد کو داڑھی والے کو مولانا بولتے ہو, مسجد کے امام کو مولانا بولتے ہو, اور مولا علی جن کو حدیث پاک میں مولا کہا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من کن تو مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. تو مولا نہ تو علی مولا نہ ہمارے مولا ہیں, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. تو یہ مطلب بہت آسانی سے میرا خیال سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب مسجد کا مولانا تو حضرت علی کیوں مولانا نہیں. تو یوں مطلب مولانا الگ چیز ہے اور ولی چیز ہے دیگر, است وہ چیز ہی ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.